بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم الحمد لله اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے بزرگ محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب تعالیٰ برکاتہم تشریف فرما ہے. علماء کے لیے زاد الطالبین کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور عالم اسلام کی مشہور بزرگ شخصیت حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب الانشاری رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ شریف ہجرت فرما کے وہیں پر سکونت اختیار فرمائی, اللہ تعالیٰ کرم سے وہیں انتقال فرمایا, ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور ہمارے شیخ ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں مدینہ شریف میں ہی. وہاں حضرت کا مدرسہ بھی ہے, ماشاءاللہ خانقاہ کا نظم بھی ہے, اور ان کے شاگردوں میں ماشاءاللہ عرب حضرات بھی ہیں. بہرحال تعارف کا حق ادا کر نہیں سکتا, بس مختصر یہ کہ چونکہ وقت کم ہے وجہ کہ میں گفتگو کروں, حضرت کی گفتگو خود حضرت کا تعارف ہے. مفتی صاحب آگے تشریف لیں, آ جائیں ماشاءاللہ تھوڑی سی ادھر جگہ بنا دیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. محترم دوستو اور بزرگو, تمام حاضرین, جو علماء کرام اور عزیز طلباء اور تمام احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام مدینے کا سلام ہے. اس سلام میں مدینے کی خوشبو شامل ہے. ایک مرتبہ میں حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر تھا, تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا, فرمایا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, اور پھر فرمایا کہ مجھے ان کے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی ہے. میں نے عرض کیا, حضرت مجھے آپ کے دل سے مدینے کی خوشبو آتی. جو فرمایا حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں, اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں, مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. تو قلب و جاں تو حضرت کے ہر وقت وہیں تھے, اور حضرت کو جو قرب حاصل تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, اسی قرب کی وجہ سے ہی بار بار میں مدینہ شریف سے یہاں آ کر حضرت سے آداب مدینہ سیکھنے کے لیے, اور تاکہ وہاں پر رہنا, وہاں پر تو مطلق رہائش جو ہے اس کی فضیلت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہمیشہ یہ کرتا ہوں, آپ حضرات بھی میرے حق میں دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مقبول اہل مدینہ میں سے بنائے, ایسے اہل مدینہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں. وہ قبولیت کے جو آداب ہیں وہ سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے, ورنہ مسجد نبوی کے بالکل قریب رہتے ہوئے بھی کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی. فرصت بھی ہے اور قرب بھی ہے ظاہری, لیکن روحانی اور باطنی قرب نہ ہونے کی وجہ سے محرومی ہے. اور اگر حاضری بھی نصیب ہو رہی ہے لیکن آداب معلوم نہیں, اور اگر ظاہری آداب بھی معلوم ہیں تو جو اصل قرب کا ذریعہ ہے وہ ہے تقویٰ, وہ حاصل نہیں ہے تو اس سے بھی کام نہیں چلے گا. تو حق تعالی شانہ ہم سب کو وہ حقیقی قرب عطا فرمائے جو تقوی سے حاصل ہوتا ہے. اصل قرب جو ہے وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان عمر بھر تڑپتا رہا زیارت مدینہ کے لیے, زیارت حرمین کے لیے تڑپتا رہا, اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, نہیں پہنچ سکا, لیکن تقوی والی زندگی گزاری, اس کو کامل قرب حاصل ہوگا. تو اسی لیے تڑپ رکھنا عشق کا تقاضا ہے, وہاں جانے کی تڑپ رکھنا, اس کے لیے کوشش کرنا, دعائیں کرنا, صلاۃ الحاجت پڑھنا, یہ تو محبت کا تقاضا ہے. حضرت والا نور اللہ مرقدہ بار بار فرماتے تھے کہ جب بعد میں مدینہ طیبہ سے جب فون کرتا فرماتے تھے کہ میرا سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا. تو میں عرض کرتا تھا حضرت میں اپنے سلام کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں جب آپ کا سلام عرض کرتا ہوں. تو بار بار ہی فرماتے تھے, ہاں میں بارہا بتایا کہ حضرت جب بھی حاضری ہوتی آپ کا سلام عرض کر دیتا ہوں, پھر بھی بار بار فرماتے تھے اور فرماتے تھے تم چاہے عرض کر دیتے ہو لیکن یہ عشق کا تقاضا ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں بار بار کہتا رہوں. یہ ایسے آداب اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے حضرت والا نور اللہ مرقدہ کو ایسی باریک نظر عطا فرمائی تھی, ایسے آداب عطا فرمائے تھے کہ بہت کم دیکھنے میں آتے. تو حضرت والا نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اس آیت کی تفسیر میں, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ معافی مانگتے رہو اپنے پالنے والے سے, معافی مانگتے رہو اپنے پالنے والے سے, کیونکہ وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. یہ تو ترجمہ ہے آیت کا. اس میں فرمایا حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے کہ اللہ تعالی نے رب کا لفظ استعمال کیا, یعنی رب کا لفظ, ربکم پالنے والا, اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ دیکھو تم بھی کسی کو پالتے ہو نا تو تمہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، جس کو تم پالتے ہو اس سے پیار کرتے ہو یا نہیں؟ جس کو تم نے پالا ہو اس سے تمہیں پیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ بلی بھی تم پال لیتے ہو تو اس سے تمہیں محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم تمہیں پالنے والے ہیں، ہمیں تم سے پیار نہ ہوگا؟ اس لیے رب کا لفظ نازل فرما، ربکم، استغفروا ربکم۔ جی یہاں پر الہکم بھی آ سکتا تھا لیکن اللہ نے رب کا لفظ سے پالنے والا تو فرمایا معافی مانگو اپنے پالنے والے سے، اور پھر فرمایا کہ یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ معافی کا حکم، معافی مانگنے کا تو حکم دیا جا رہا ہے لیکن معلوم نہیں حق تعالی شانہ معاف فرمائے یا نہ فرمائے۔ تو فرمایا انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، غافر تو ہے ہی، وہ غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب پوچھا یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر میں کیا دعا مانگوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ ترمذی شریف میں حدیث، اللہم انک عفو کریم، ان کے بعض الفاظ حدیث میں کریم کا لفظ نہیں ہے لیکن ترمذی میں جو روایت ہے اس میں کریم کے ساتھ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور کریم ہے، کہ آپ جب معاف فرماتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ضروری کہ معافی کا حقدار ہو، بلکہ آپ کریم ہیں، جب معاف فرماتے ہیں تو نالائقوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تحب العفو، پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہم آپ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ انسان کو تو معاف کرنا پسند نہیں ہے، انسان اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو دل پر پتھر رکھ کے معاف کرتا ہے، اور پھر بھی اس کو یاد آتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ معاف تو کر دیا لیکن آج تک دل سے وہ تکلیف نہیں جاتی۔ لیکن حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کا مجھے کیا نقصان ہوا، جس نے گناہ کیے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو اپنے نقصان کی تلافی کر رہا ہے۔ انسان، حضرت والا نور اللہ القدر نے فرمایا انسان کیوں معاف کرنے میں دیر لگاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تو نقصان پہنچتا ہے نا، کوئی تکلیف بھی پہنچا، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن حق تعالی شانہ کی ذات عالی ایسی ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو گناہ کرتا ہے اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اپنے نقصان کی تلافی کر رہے ہو، حق تعالی شانہ کو غیرت آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے نافرمانیوں پر لیکن نقصان نہیں پہنچتا حق تعالی شانہ کو کوئی۔ اور میں حدیث شریف میں ان اللہ یغار، اللہ کو بہت غیرت آتی ہے، ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، جب بندہ وہ کام کرتا ہے بے غیرتی کے تو اللہ کو بہت غیرت آتی ہے۔ لیکن فرمایا کتنے ہی بے غیرتی کا کام کر چکے ہو، معافی اگر مانگو گے تو ہمارے یہاں معافی میں دیر نہیں ہوگی، ندامت شرط ہے، ندامت ہو اور سچے دل سے ہو اور عزم ہو اللہ کا کہ بس اللہ اب آپ کا بن کر رہوں گا، اب تو بس آپ کا بن کر رہا ہوں۔ تو حق تعالی شانہ بہت کریم ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ والے ہیں، محدث بھی ہیں، ولی کامل ہیں اور صوفیہ کے امام ہیں، وفات کی ان کی وفات کا وقت تھا، حضرت حماد، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ، ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سفیان ثوری نے روتے ہوئے کہا حضرت حماد سے، ایغفر اللہ لمثلی، کیا مجھ جیسے کی بھی معافی ہو جائے گی؟ یہ کون کہہ رہا ہے پہلے سوچیے، سفیان ثوری جن کے اقوال محدثین، مفسرین، فقہا اور ہر دور کے اللہ والے جن کے اقوال سے اور جن کی نصیحتوں سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں، ان کو بیان بھی کرتے ہیں، فرمانے کیا مجھ جیسے کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ ایغفر اللہ لمثلی، تو حضرت حماد سمجھ گئے کہ اس وقت ان پر خشیت کا غلبہ ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، موت کے وقت خشیت کا غلبہ ہونا اچھی بات نہیں، موت کے وقت رجا کا غلبہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان کا زاویہ نظر تبدیل کر دیا، فرمایا کہ اے سفیان، اگر حق تعالی شان ہو مجھے اختیار دے دے نا قیامت کے دن کہ چاہو مجھے حساب دے دو، چاہو اپنے ماں باپ کو دے دو، اپنا فیصلہ مجھ سے کرا لو یا اپنے ماں باپ سے کرا لو، تو میں تو اللہ سے فیصلہ کراؤں گا، ماں باپ سے نہیں کراؤں گا، کیونکہ ماں باپ مجھ پر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنا اللہ تعالی، وہ ارحم الراحمین، اس سے بڑھ کر تو کوئی رحم کرنے والا، ماں کی رحمت کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ماں اتنی مہربان، ماں یوں، ماں سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں، اللہ تعالی نے ماں کے دل میں جس نے محبت ڈالی بچے کی، وہ تو اللہ تعالی نے محبت رکھی اس کے دل میں، وہ کتنا پیار کرتا ہوگا اپنے بندوں سے، اپنے بندوں سے حق تعالی وہ کتنا پیار ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تو فرمایا کہ اللہ نے اگر اختیار دے دیا مجھے قیامت کے دن تو کس کو دوں گا حساب؟ اللہ کو حساب دوں گا، ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا. حجاج بن یوسف جس کے داستانیں مشہور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص حجاج بن یوسف کے مظالم کی داستانیں بیان کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یا ھذا کف لسانک، جس دن، فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، جس دن حجاج کے مظالم کا حساب ہوگا نا اس دن تم نے جو حجاج کے بارے میں کہا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، تم سے بھی تو ثبوت مانگا جائے گا، تم کہہ رہے ہو حجاج نے یہ کیا، لاؤ ثبوت، ایسے کہ لاؤ ثبوت، تم سے بھی تو ثبوت مانگے جائیں گے، تو لہذا تو حجاج کی موت کا وقت، اس کی ماں کہنے لگی کہ ظالم تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا، کہنے لگا ماں ایک بات بتا، اگر تیرے ہاتھ میں ہوتا میرا معاملہ تو کیا کرتی؟ کہنے لگا میں تو معاف کر دی، میں تیری ماں ہوں، کہا اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ مہربان، یہ اس کا یعنی یہ اس کی عجیب عجیب باتیں ہیں اس کی، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، حق تعالیٰ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے جو معاملہ فرمائے کوئی، اب وہ اللہ کے ہاں عدل ہے، جن پر ظلم ہوا ہے ان کو انصاف دلایا جائے گا، حق تعالیٰ شانہ کے ہاں عدل ہے، ظلم نہیں ہے، وہ کیسے ہوگا وہ اللہ، جیسے حضرت والا نور اللہ عمر قدہو نے اس میں لکھا ہے، اس وہ جو واقعہ بخاری شریف میں ہے نا، سو انسانوں کے قاتل کا جو واقعہ ہے، کہ توبہ کر لی، ابھی تو یعنی اس کو جب وہ پہنچ گیا ایک صحیح راہ دکھانے والے کے پاس، پہلے تو ادھر ادھر گھومتا رہا جن کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، ایسے شخص کے پاس پہنچا جو بڑا عابد بھی تھا، بڑا متقی بھی تھا، لیکن عارف نہیں تھا، معرفت حاصل نہیں تھی، کہا کہ 99 قتل کر چکا ہوں تو اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی دروازہ میرے لیے کھلا ہے توبہ کا؟ اس نے کہا 99 انسانوں کا قاتل تو توبہ کرنے آئے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ نہیں چلے گا تیرے لیے، لا اجد لک توبتن، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، اس نے کہا جب میرے لیے توبہ کے دروازہ بند ہو چکا ہے تو سنچری مکمل کر لینی چاہیے، اس نے اس کو بھی نمٹا دی، اب آگے پھر پوچھتا رہا بھائی کوئی اللہ والا ہے، کوئی ہے جو مجھے اللہ تک پہنچا، یہ حدیث شریف بخاری شریف کے. پوچھتا رہا لوگوں سے، تلاش میں تھا نا، اب اس کے بھلے ایام آ چکے تھے، اب تلاش میں تھا. تو کہنے لگا کہ لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والے ان کے پاس پہنچا، تو وہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، عابد بھی تھے. ان سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا من یحول بینک وبین التوبہ، کون ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان آڑ لگا سکے؟ لیکن تو ایک کام کر، قتل سے تو نے توبہ کر لی، لیکن ایک کام کر، تو جس بستی میں رہتا ہے، جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تجھے یہ صحبت چھوڑنا لازم ہے، بری صحبت سے نکل کر اچھی صحبت، ابرار اللہ والے اور تقوی والے لوگوں میں چلا جا، وہ فلاں بستی اس میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان کے ساتھ باقی زندگی گزار دے، تو پچھلے سب اللہ معاف فرما دے گا. تو وہ دیکھیے بخاری شریف سے ثابت ہو رہا ہے صحبت کتنی ضروری ہے، اور زندگی بدلنے کے لیے صحبت کتنی ضروری ہے، بخاری شریف سے ثابت ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا، کیا تم کہتے ہو صحبت اہل اللہ، صحبت اہل اللہ، کیوں 100 آدمی کے قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ صحبت اہل اللہ میں جاؤ؟ تو وہ جو ہے صحبت اہل اللہ کی طرف نکل، اب روانہ ہوا، توبہ تو کر چکا لیکن ابھی وہاں پہنچا نہیں. اس نے کہا وہاں جا کر صحیح توبہ کروں گا اور ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا. ابھی راستے ہی میں تھا کہ قضا آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی ہم مہلت نہیں دیتے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وقت آ گیا بس. تو راستے میں تھا، وقت موعود آ پہنچا. اب روح تو نکال لی گئی، اب یہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور اب آپس میں ان میں تنازع ہو گیا. عذاب کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس نے تو ابھی تو یہ اللہ والوں کی بستی میں پہنچا ہی نہیں، صرف نیت کر کے نکلا ہے، ابھی تو بروں سے الگ ہوا نہیں، اچھوں میں نہیں پہنچا. تو اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ نکل تو پڑا تھا، چل تو پڑا تھا نا، چھوڑ چکا تھا وہ بستی اگرچہ نہیں پہنچا تھا. تو حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا عدل کی صورت میں، فضل فرمایا ظاہراً عدل کی صورت تھی، کیونکہ حق تعالی شانہ کے ہاں دو ہی چیزیں ہیں، یا فضل ہے یا عدل ہے. بس ظلم سے اللہ منزہ ہے، منزہ عن الظلم. اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تو ظلم کو اپنے اوپر خود حرام کیا، مجھ پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے، میں خود اپنے اوپر پابندی لگاتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کیا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو. اور قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالی ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتا. وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اگر اچھا کام کرو گے، نیکی کرو گے، تو بڑھا چڑھا کر بدلہ دے گا اس کا. تو یہاں پر اللہ نے ظاہراً عادل فرمایا، فرمایا فرشتوں سے کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو، جس بستی کی طرف قریب نکلے اس طرف کا آدمی شمار ہوگا. یہاں بھی ایک قاعدہ بیان فرما دیا، اب خود دیکھ لو تمہارا زیادہ قرب، کی ہر آدمی غور کر لے زیادہ قرب کس سے ہے. جی جس طرف قریب نکلو گے ادھر ہی کھینچے جاؤ گے. جی جی لہذا وہ فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، تو در حقیقت جس بستی سے نکلا تھا وہ قریب تھی، اور جہاں جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی وہ دور تھی. لیکن حق تعالی شانہ نے ایسا خفیہ کرم فرمایا جو فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی، اور ادھر والی زمین سے فرمایا جہاں سے نکلا تھا کہ تو سکڑ جا، اور ادھر والی زمین سے یعنی ادھر والی سے فرمایا تو دراز ہو جا، جہاں سے نکلا تھا اس زمین سے فرمایا تو دراز ہو جا، اور ادھر والی زمین سے فرمایا تو سکڑ جا، اس کو اپنی طرف قریب کر لے. تو ایسا ہی ہوا، کیونکہ زمین و آسمان تو اللہ کے حکم کتابیں، انسان تو نافرمانی کرتے ہیں، زمین و آسمان نافرمانی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اتیا طوعا او کرہا، زمین و آسمان سے فرمایا تمہیں اب جس کام میں لگا رہے ہیں اس میں لگ جاؤ، ہمارے فرما بردار بن کر لگو یا مجبور بن کر لگو، اختیار ہے. دونوں نے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم تو فرما بردار بن کے لگ رہے ہیں. لگنا تو ہے ہی، لیکن فرما بردار بن کے لگ رہے ہیں. مجبوری میں ایک کام کرنا اور ایک طاعت میں ایک کام کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو آسمان و زمین نے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم حاضر ہیں طاعت کے ساتھ. تو خیر، زمین ادھر کی ادھر اللہ تعالی نے پاسا پلٹ دیا، اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ ناپا گیا تو ایک بالشت اللہ والوں کی بستی سے قریب نکلا. بس اللہ تعالی فرما رحمت کے فرشتے لے گئے اس کو جنت کی طرف، لے گئے رحمت کی طرف لے گئے. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اگرچہ نادم ہوا، سچی توبہ کر لی، اور لیکن ان کا کیا ہوگا جن کو یتیم کیا، جن کو بیوہ کیا، جن کے بڑھاپے کا سہارا چھینا، ان کا کیا ہوگا، ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم میزان عدل قائم کر دیں گے قیامت کے دن، کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. تو اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں، اس سوال کے جواب میں شرح حدیث لکھتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ان مظلومین کو قیامت کے دن آخرت میں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، جیسے اور وہ مظلوم جو ہے عمل اس کا بالکل، یعنی مظلوم کم عمل ہے، بے عمل ہے، جنت الفردوس کا اعلی درجے کا مستحق نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی اس سے تمہیں بدلہ لینا ہے یا یہ اعلیٰ درجہ ہمارا قرب چاہیے، اگر اعلیٰ درجہ ہمارا قرب ہم تمہیں دے دیں تو اس کو معاف کر دو گے؟ تو وہ کہے گا بھئی بلا محنت کے درجہ مل رہا ہے جی، میں تو کم عمل، بے عمل، بد عمل، اور اتنا اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ دے رہا، وہ بھی ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، وہ قرب بھی ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے. تو اس طرح ہر مظلوم اس کو معاف کر دے گا اور اونچے درجے لے جائے گا، اور کہے گا یا اللہ ہمیں اس کی سزا دلوا کے ہمیں کیا ملے گا، اس کو سزا دلوا کے کیا ملے گا، ہمیں دائمی دائمی جنت کے آپ کا قرب مل رہا ہے. اسی لیے اللہ والے بڑے خوش ہوتے تھے جب ان پہ کوئی ظلم کرتا تھا، کہتے تھے یا اللہ میرے اعمال تو اس قابل ہے نہیں، کہتے یا اللہ بس یہ ظلم کو سہنے سے جو اعلیٰ درجات. اس لیے ظالم بننا کبھی گوارا نہ کرو، پناہ تو مانگو اللہ سے کہ نہ ظلم سہنا پڑے نہ ظلم کرو. فرمایا اللہم انی اعوذ بکا ان اظلم او اظلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اعوذ بکا ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. تو ظلم کرنے اور ظلم سہنے دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ظلم سہنا آسان نہیں ہے، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، اور ظلم کرنے والا تو ظالموں کا تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرما دیا والظالمون اعد لهم عذابا علیما، دردناک عذاب ظالموں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے بھی بچائے، ظلم سہنے سے بھی بچائے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سب اللہ کو راضی کرنے اور باقی زندگی اللہ تعالی پر فدا کرنے کی نیت کر لیں، بس بگڑی کو بنانا اللہ کا کام ہے. انسان سوچ یہ سکتا ہے کہ میں اپنا مستقبل سنوار لوں، اپنا حال درست کر لوں، اپنا مستقبل سنوار لوں، لیکن ماضی جو ہے، آپ کسی بھی انسان سے کہیں میرا ماضی، وہ کہے گا بھائی ماضی تو گزر گیا. الحمدللہ، اللہ یرحمکم یهدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو خیر، وہ کہے گا بھائی ماضی کی تو کوئی تلافی نہیں ہے، حال درست کر سکتے ہو اور مستقبل درست کر سکتے ہو، ماضی کی کیا تلافی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صحیح معنوں میں توبہ کر لو اور ہمارے بن جاؤ، تمہارا ماضی بھی ہم درست کر دیں گے. ماضی اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف معاف کروں گا بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوا دوں گا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. تو میرے دوستو، وہ حدیث شریف میں نے پڑھی تھی شروع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہ ہو. تو میرے دوستو، روزانہ بلا ناغا دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر حق تعالی سے تمام گناہوں کی معافی مانگے اور اسی سے مدد مانگے کہ یا اللہ، نفس اور شیطان دونوں کے شر سے آپ ہی بچا سکتے ہیں اور بچا لیجیے. گر تیری توفیق ہو چارہ گر، تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر. ارادے میرے نیک اعمال کے، ارادے میرے نیک اعمال کے حوالے ہوئے نفس کی چال کے. یہ جو نسخہ اصلاح حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے جس کو منظوم کیا ہے، نسخہ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ہے، حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے اس کو منظوم کر دیا. فرمایا وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو، نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو، دعا کے لیے ہاتھ پھر تو اٹھا، خدا سے رو رو کر کر تو یہ التجا. الہی گناہگار بندہ ہوں میں اور الہ آخری اس میں فرمائے کہ نہ ہمت نیک عمل کرنے کی ہے، نہ طاقت گناہوں سے بچنے کی ہے جی. لیکن آگے فرمائے کہ گر تیری توفیق ہو چارہ گر، تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر. میں اللہ ہی سے مانگ لو مدد، اللہ ہی سے مانگ، اور جو مانگتا ہے مدد اللہ بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس کی وعدہ ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جو قیامت کے دن تم کہو گے یا اللہ نفس نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے کبھی ہم سے مدد مانگی تھی ان دونوں دشمنوں کے خلاف؟ تم نے مدد بھی تو نہیں مانگی، مدد تو تم نے مانگی نہیں، اور پھر مدد مانگتے اور ہم مدد نہ کرتے، ایسا نہیں ہوتا. گناہوں کو میرے تو عفو کر. حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو منظوم فرمایا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے، صالح اور متقی بنا دے. بات یہ ہے کہ اللہ والے تو ہر دور میں اپنا پیغام سناتے سناتے چلے گئے جی. میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی مجھ سے نہیں رہا جاتا. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. تو حضرت والا نور اللہ مرقدہ آخر میں خاموش ہو گئے تھے، لیکن حضرت کی روحانیت اور نورانیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی. جس کو فرمایا کہ میرا سکوت عشق میرے بیان سے کم نہیں. یہ حضرت نے پہلے کہا تھا حالت صحت میں. معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایسے اشعار کہلوا دیے جو حضرت کی آنے والے ایام کی ترجمانی تھی. میرا سکوت عشق میرے بیان سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں. تو وہ تو اللہ والے چلے گئے اور جو موجود ہیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے. وہ بھی رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. ہم اور آپ تو خود اللہ والا بننے کی فکر کریں. بزرگوں کے اقوال نقل کرنا اور ان کے واقعات بیان کرنا بہت سعادت تو ہے, لیکن حقیقت اصل خود فائدہ پورا کب ہوگا کہ ان پر جب عمل کرے گا انسان تب فائدہ ہوگا پورا. اپنے شیخ کے اقوال یاد کر کے, ان کے نصیحتیں یاد کر کے آگے بیان کرنا یہ بھی بہت سہل ہے. اصل یہ ہے کہ وہ سب دل میں اتر جائے اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. اور یہ اللہ تعالی سے مانگو ضرور ملے گا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا مانگو میں عطا کروں گا. ہم مانگنے والوں میں کمی ہے, مانگنے والوں میں کمی ہے. حجاج کا ایک اور واقعہ یاد آیا. ایک نابینا شخص طواف کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا, یا اللہ میری بینائی واپس کر دے, یا اللہ میری بینائی لوٹا دے. حجاج نے کہا ادھر آؤ, کب سے کر رہے ہو یہ دعا؟ اس نے کہا کئی سال ہو گئے. کہا بینائی واپس نہیں آئی کہ نہیں؟ کہا بس 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں, اگر 3 دن کے اندر تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تو میں گردن اڑوا دوں گا تمہاری. تو اب تو اس کی دعا کا رنگ ہی بدل گیا. اس نے کہا یا اللہ پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب تو جان پر بنائی. اب جب اس نے رونا دھونا شروع کیا اور اتنا رویا ملتزم سے چمٹ کر کہ آنکھیں بینائی واپس آ گئی. تیسرے دن حجاج کے پاس پہنچا, آنکھیں بالکل ٹھیک, سب دیکھ رہا. تو حجاج نے کہا بس میں تجھے اصل بات یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ تو مانگ جس طرح مانگنا چاہیے اس طرح مانگ نہیں رہا تھا تو. یعنی یہ کافی معلوم ہوتا ہے عارف بھی تھا. جی 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 بس وہی بات آیا تھی کہ بعض دفعہ ایک عین نہ ہونے کی وجہ سے ساری خرابی ہو جاتی. تو بہرحال جی, تو خیر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد دے ہمیں کیا. لیکن اس نے جو بات جو اس نے کہی وہ ہے کہ مانگ اگر اس طرح مانگ. چنانچہ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, 2 سال پہلے کا واقعہ ہے, مسجد نبوی میں ایک بڑے میاں عرب لاٹھی لے کے آتے تھے. ایک نابینا تھے, ایک شخص ان کو لے کے آتا تھا. بس 5 منٹ میں ختم کریں. ایک شخص جو ہے ان کو ان کا خادم جو ہے ان کو لے کے آتا تھا کیونکہ بینائی جا چکی تھی, اور لاٹھی لے کے چلتے تھے. اور روزانہ مغرب اور عشاء مسجد نبوی میں پہلی صف میں پڑھتے تھے. اور جو بزرگ, ایک سعید بزرگ جن کے سامنے کا واقعہ ہے, وہ بھی پہلی صف میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا. وہ ابھی موجود ہیں, وہ صاحب جنہوں نے اس کو دیکھا, بلکہ ملوا بھی سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ اگلے دن جب آئے تو خادم بھی ساتھ نہیں ہے, لاٹھی بھی ساتھ نہیں ہے, آرام سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ سب نے پوچھا, ہم نے بھی پوچھا, شرطے جو کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے بھی پوچھا کہ کل تک تو آپ نابینا تھے. کہا کہ کل میں نے دعا کی تھی یہاں پر کہ یا اللہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا, روزہ اقدس اور جالیاں مبارک کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو چکا ہوں, اب مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میری بینائی لوٹا دے. اور پتہ نہیں کس انداز میں مانگا کہ رات کو گھر جا کر سوئے, صبح اٹھے تو سب دیکھ رہے تھے. اور ابھی اسی حج کا واقعہ ہے کہ وہاں کے اخبارات میں بھی شائع ہوا, ایک سوڈانی عورت उसकी बीनाई चली गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन ऑपरेशन कोई कामयाब नहीं हो सकता, बीनाई बिल्कुल चली गई थी। और मस्जिद नबवी में 40 नमाजें पूरी कर रही थी, उसी दौरान आहुजारी करती रही, अचानक वहां बैठी हुई जिक्र करती रही, उसके दौरान अचानक बीनाई वापस आ गई। ये तो इसी साल का वक्त। तो बात वही है कि मांगने की तरह मांगो ना, अल्लाह ताला शानहु से मांगने की तरह मांगो। अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह सुबहानहु ताला हम सबको मांगने का सलीका अता फरमा। प्याला तो दे दिया ना अल्लाह ताला ने, हजरत वाला नवरुल्लाह कदम फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब, हजरत उसका तर्जमा यूं फरमाते थे, ए लोगो तुम सब हमारे रजिस्टर्ड फकीर हो, रजिस्टर्ड फकीर। तो फरमाया कि अब जब तो फकीर को तो प्याला दिया जाता है ना मांगने के लिए, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने प्याला तो साथ ही जोड़ दिया, फरमाया कि यूं दोनों हाथों को मिलाओ प्याला तैयार और मांगो जो मांगना है। और उसके बाद यह है कि सीने के हाथ सीने तक उठाओ। हमारे हजरत मौलाना हाफिज हबीबुल्लाह साहब बरकातुहुम ने फरमाया बटन नंबर 2 तक हाथ जब उठाओ बटन नंबर 2 तक उठाओ, और इस तरह जैसे कोई छोटा तरबूज पकड़ता है जी। मदीने में आपने बयान फरमाया था मुझे याद आएगा जी। और मैं अपने दोस्तों के मलफूजात भी हिफ्ज कर लेता हूं तो अल्लाह सुबहानहु तआला हम सबको मांगने का सलीका भी अता फरमाए और रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। क्योंकि बहुत से अफराद को वजू भी करना होता है अजान से पहले, इसलिए दुआ कर लीजिए। اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اننا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ظلما كثيرا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم افض علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا ذا الجلال والاكرام। यहां पर जितने हाजरीन इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं और जो सामियात, जो हाजरात और सामियात इस वक्त हमारे दुआ को सुन रही हैं और जिन्होंने ला अल्लाह इस बयान को सुना, या अल्लाह या ذا الجلال والاكرام सबको या अल्लाह अपनी तरफ जज्ब फरमाकर अल्लाह वाला बना दीजिए। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह अल्लाह वाला बना दीजिए, हम में से किसी एक को भी महरूम ना फरमाइए। या अल्लाह हमें इज्जत आफियत दारैन अता फरमाइए। या अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत आफियत अता फरमाइए। या ذا الجلال والاكرام गुनाहों की जिल्लत से भी बचाइए और हर किस्म की जिल्लत और रसवाई से बचाइए। या ذا الجلال والاكرام हमें शहादत की जिंदगी अता फरमाइए और शहादत की मौत अता फरमाइए। या अल्लाह बुरी मौत से बचाइए। या अल्लाह हुस्न खात्मा नसीब फरमाइए। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमाइए। या अल्लाह हमें अपनी रहमतों के साए में रखिए। या अल्लाह या ذا الجلال والاكرام या अल्लाह हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और मर मिटने की तौफीक अता फरमाई। या ذا الجلال والاكرام या अरहमर राहिमीन आप करीम हैं या अल्लाह, हमारे दीन दुनिया आखिरत सबको संवार दीजिए। या अल्लाह हम अपना सारा मुआमला आपके सुपुर्द करते हैं और आपकी रहमत की पूरी उम्मीद रखते हैं। یا اللہ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائی. یا اللہ ہم تو آپ کے فضل کے عادی ہو چکے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے معاملے کو تبدیل نہ فرمائی. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے معاملے کو تبدیل نہ فرمائی. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے معاملہ ہمارے ساتھ تبدیل نہ فرمائی. یا اللہ ہم دنیا کی سزا بھی برداشت نہیں کر سکتے, آخرت کا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے ضعف پر رحم فرمائیے, ہماری کمزوری پر رحم فرمائیے. یا ذا الجلال والاکرام, اس مسجد کو, اس مدرسے کو اور خانقاہ کو یا اللہ اپنے نام پاک کی برکت سے آباد فرمائیے. یہاں سے یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ تقوی کا اور روحانیت کا پیغام عام فرمائی. یا ذا الجلال والاکرام, یہاں جو بھی جس شعبے میں خدمت کر رہا ہے یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائی. یا ارحم الراحمین. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.